السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين امين يا رب العالمين. رمضان المبارک کا مہینہ بالکل اختتام پر, اور وہ جو الوداعی کیفیات ہم سب جانتے ہیں, خاص طور پر رمضان المبارک کی یہ برکتیں اور اس میں عبادات کا عالم, اللہ کے ساتھ ایک قرب کا احساس, اور یہ جو خاص یہ خوبصورت ترین عبادت ہے روزہ, جس کے اندر اپنی ایک روحانی کیفیت ہے, ایک عجیب جذب کی کیفیت ہے. دنیا میں بندے کو کہیں نہ کہیں کسی درجے میں احساس ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کی خاطر کچھ کر رہا ہوں, کوئی تھوڑی سی مشقت ہے, تھوڑی سی پریشانی ہے, بہت معمولی سی, لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ایک احساس دل میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کسی قابل سمجھا. اب جو اس رمضان اور اس کی جو اہم ترین عبادت روزہ ہے, اس کی حکمت اور اس کا سبب کیوں فرض کیا گیا, بار بار سمجھتے آ رہے ہیں, قرآن نے ہمارے سامنے وہ حکمت رکھی ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. اس تقویٰ کے مختلف مظاہر ہیں, پہلے بھی اس پر ہم بات کرتے رہے, وہ سارے زاویے جو اس تقویٰ کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے سمجھے, اسی میں ایک اور اہم ترین زاویہ آج جو میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت کی تلاوت کی ہے, اس میں بھی دیا گیا ہے. یہ تقویٰ کیا ہے, اس کی تعریف, اس کی قد و خال, اس کی تفصیلات بہت کچھ انداز میں بیان کی جا سکتی ہے. اس آیت کو اگر اپنا فوکس بنا لیں, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے, آگے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ, اور پھر وہی بات آئی کہ ڈرو اللہ سے, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے, اچھی طرح. یہ جو خبیر کی اللہ تعالیٰ کی جو یہ وصف ہے, یہ جو صفت ہے, ایک تو ہوتا ہے نا جاننا کسی شے کا کہ معلوم ہے, نہیں, بہت باریکی کے ساتھ, بہت باریکی کے ساتھ, مائکرو ڈیٹیلز, اور وہ مائکرو نہیں بلکہ اس سے بھی آگے کوئی نینو پیکو کے لیول پہ لے جائیے, اللہ سے کچھ چھپاوا نہیں. خبیر بما تعملون, ہر وہ شے جو تم کر رہے ہو, تمہارے اعمال. تو آج انسان نے ڈسکور کیا نا, وہ زوم کرتا ہے, زوم ان کرتا ہے, جاتا ہے جاتا ہے, اور اس کو اور انلارج کرتا ہے, اور ڈیٹیلز, اور اوپر جاتا ہے, اور اوپر, اندر سے اندر, اندر سے اندر. تو یہ تو اللہ نے انسان کو جو اتنی سی ذہانت اور اتنی سی عقل دے دی ہے, اللہ کے اس قدرت کے مقابلے میں تو اس میں سمندر اور قطرے کا بھی ریشو نہیں بنتا. تو اس سے انسان نے اتنا اپنے آپ کو زوم ان کرتے کرتے وہ ڈیٹیلز میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ٹیکنالوجی, جو اللہ کی قدرت اور طاقت ہے, وہ کتنی باریکی کی حد تک, جو انسان کوئی عمل کر رہا ہے اس کے اس عمل کے پیچھے انٹینشن, اس کی نیت, اس کا ارادہ, اس کے حالات, کیا اپرچونیٹیز تھیں اس کے پاس, کیا مواقع تھے اس کے پاس, کیا کیا اس نے, کیا کر سکتا تھا اور کیا کیا. کل قیامت کے دن جو حساب کتاب ہے, اس کے پیمانے جو ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. دنیا کے اندر تو ہم صرف یہ جانتے ہیں بھائی کہ یہ کثرت ہے, یہ اکثر کا معاملہ ہے, اس نے زیادہ کیا, اس نے کم کیا. زیادہ سے زیادہ آپ آپس میں بات کر کے, یا ہم آپس میں بات کر کے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کہیں گے کہ بھائی تو نے 6 نفل پڑھے, میں نے 2 نفل پڑھے, تو جیت گیا. ایسے ہی ہے نا, تم نے کتنا, بھائی تم نے 3 پاروں کی تلاوت کر لی, ارے بھائی میں تو صرف 1 پارے کی تلاوت کر پایا, تم آگے نکل گئے. دنیا میں یہی معیار ہے, دنیا میں تو اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں. کون کتنا جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے آگے جائے گا, ہم دنیا میں اسی شے کو ہی اپنا پیمانہ, اپنا معیار بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی ایسا میٹر, کوئی ایسا پیمانہ ہے ہی نہیں نا, کہ جو اندر کے حال کو نکال کر سامنے رکھے. یہ پیمانہ اللہ کے پاس ہے، یہ میٹر اللہ کے پاس ہے، اور کل قیامت کے دن یہی وہ شے ہے جس سے سارے اعمال ضرب کھائیں گے، ضرب کھا کر پھر وہ رکھے جائیں گے اس ترازو کے اندر جو وزن کرے گا. وہ ترازو جس کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی کہ جس کا عالم یہ ہے کہ پورے زمین اور آسمان بھی اس میں رکھ دیے جائیں تو اس میں سما جائیں. تو ہر عمل نکلے گا ملٹی پلائی ہوگا. نیت کس نیت سے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا، یا یہ ہے کہ بس دنیا کو دکھانے کے لیے کر دیا خدا نہ خواستہ، لوگوں پر روب جمانے کے لیے کر دیا، شہرت کے لیے کر دیا، تو وہ تو بربادی، وہ تو مائنس سے ضرب کھا جائے گا. تو 1 کروڑ کو اگر مائنس سے ضرب دیں گے تو کیا بن جائے گی وہ رقم؟ مائنس کی. تو وہ ثواب کے بجائے کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. تو نماز تو اوکے ہے، بالکل ٹھیک ہے، سارے پروٹوکولز پورے ہیں، بلکہ دکھاوے والا شخص تو زیادہ اچھی نماز پڑھتا ہے. جو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے وہ تو زیادہ احتیاط کے ساتھ، بڑے پروٹوکولز کے ساتھ. تو بات جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نیت میں مسئلہ ہے، لہذا وہ عمل نیکی نہیں رہا بلکہ الٹا گناہ ہو گیا، اور بدترین گناہ ہو گیا شرک. لیکن اگر فرض کریں کہ ایسی کوئی خدا نہ خاصہ نیت نہیں بھی ہے کہ جس میں لوگوں کا دکھاوا وغیرہ ہو، لیکن اس نیت میں کوئی دم نہیں ہے، اللہ کی رضا، وہ خلوص کی کیفیت نہیں ہے، وہ خوشو خضوع کی کیفیت نہیں ہے، تو جس شے سے وہ ملٹی پلائی ہو وہ کم سے کم کرتے جائیے تو ہم جانتے ہیں کیا ہوگا. فرض کریں کہ اگر 0 سے ملٹی پلائی کر دیے، کوئی نیت کوئی خاص عادت ہے اٹھک بیٹھک کی، آئے اٹھک بیٹھک کی اور چلے گئے، درمیان میں اللہ اور اللہ کی رضا کا کوئی کام کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، تو اب اسی کروڑ کو 0 سے ملٹی پلائی کریں تو کیا بنا؟ 0 ہو گیا. اب نامہ مال میں جب رکھا جا رہا ہے تو اس کا وزن کچھ بھی نہیں، تو وہاں نامہ مال میں جب گناہ نکل رہے ہوں گے ایک کے بعد ایک، انسان حسرت میں پچھتاوے میں رو رہا ہوگا، ہائے یہ میں نے کیا کیا، ہائے یہ میں نے کیا کیا. اب وہ نکلتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں، انسان پچھتا رہا ہے، یار یہ لمحات میں نے کیوں اپنی بیوقوفی میں ضائع کر دیے، کیوں؟ جو ضائع ہو گئے لف کام میں، بیکار کام میں، ان کی بھی حسرت ہوگی، ہائے یہ گھنٹہ نکل کے آیا، کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا تم نے اس میں بھائی، تم پڑے رہے غفلت میں، بیکار کی باتوں میں، وہ ضائع پھینک دیا نکال کے. پھر ایک نکلا یہ گناہ کا کام تھا، بائیں پلڑے میں آ گیا. پھر کچھ نکلا وہ بیکار پھینک دیا اٹھا کے. اف ایسا عالم عجیب ہوگا وہ. اور اس کے بعد بالآخر کوئی نیکی نکلے، رمضان کے 30 روزے آ رہے ہیں جی تمہارے، چلو جی شکر ہے کچھ تو نکلا، کچھ تو آئے گا بھائی، یہ تو بڑی عبادت تھی، 30 دن تک بھوکے پیاسے رہے تھے روزانہ مخصوص وقت کے لیے، اور خوب اہتمام کے ساتھ روزے رکھے تھے، بالکل بھی ان کو ٹوٹنے نہیں دیا ہم نے اپنے حساب سے، کیونکہ ہمارا خیال یہ صرف ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے کس سے؟ کھانے اور پینے سے. بس تو کھانے پینے سے ہم رک جاتے ہیں. اب کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی روزہ پرفیکٹ ہو گیا، پورا ہو گیا. اب پتا چلا وہ 30 روزے نکلے، گنتی پوری ہے. اچھا ہمارے حساب سے وہی معاملہ ہے، گنتی پوری ہے نا آپس میں، وہاں بھی روزے پورے رکھے، ہاں جی الحمدللہ، بچے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑے تو خیر الحمدللہ ایسی نہیں، لیکن بچے ہاں بھی 30 پورے رکھے، اب یار میرا ایک چھوٹ گیا، بھائی جا بھائی میرے تو 30 پورے رکھے، واہ بھائی واہ. تو 30 کا یا جو بھی کہہ لیں گنتی کا حساب ہے سارا. اب وہاں نکلے وہ 30 نکلے جناب، اب بندہ سوچ رہا ہے کہ چلو شکر ہے بھائی کچھ تو نکلا ہے، اس کے تو وزن بھی اچھا ہوگا، 30 دن تک بڑے اہتمام سے میں نے روزے کو سنبھالا تھا، سحری سے 5 منٹ پہلے رک جاتا تھا، افطار کے 2 منٹ بعد کھاتا تھا، بڑا احتیاط کیا. اب وہ نکال کے جیسے پلڑے کے اندر رکھے گئے وزن ہی نہیں ہے، وہ فرق ہی نہیں پڑا، ترازو وہیں کے وہیں ہے. یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا بھائی؟ ارے 30 دن تک روزے رکھے، بھوکے پیاسے رہے، سب کچھ کیا اور یہ سب رکھا یہاں پہ اور اس کا وزن کوئی نہیں. اللہ اکبر. پھر جو پچھتاوا ہوگا نا جناب علی، اف کیسا پچھتاوا ہوگا، کیسا پچھتاوا ہوگا بھائی. روزہ تو نے رکھا لیکن اس روزے کی حفاظت محض کھانے پینے کو سمجھ کے اس سے تو رکا رہا، لیکن ساری باتیں چل رہی ہیں، غیبت چل رہی ہے، جھوٹ چل رہا ہے، بد نگاہی چل رہی ہے، موبائل کھولا ہوا ہے اور موبائل اسکرین پہ جو آ رہا ہے اپنے لیے جائز سمجھا ہوا ہے اس کو، اللہ محفوظ فرمائے. اپنے معیارات بھی طے کر لیے ہم نے، جس شے کو ہم تصور نہیں کر پاتے کبھی کہ یہ کوئی حیا کے معیارات پر پورا اترے، اس کو تو اب ہم نے بے حیائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا، جو کچھ اس میں آ رہا ہے بےہودگی، جو کچھ اس میں بے پردگی کے عالم ہے، تو گھروں کے اندر تو یہ اب معیوب بھی سمجھنا بات چھوٹ گئی ہے. وہ جو بھی چیزیں اس میں آ رہی ہیں، جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے، تو عجیب بات لگتی ہے کہ یار یہ تو لوگ کہتے ہیں اس میں کیا بڑی بات ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ سب چل رہا ہے ساتھ میں، نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہے. آپس کے اندر بھی طنز بھی چل رہا ہے اور دوسرے چھوٹے گناہ جن کو ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف پتہ نہیں کتنا کچھ کب کر رہے ہیں، اسی روزے کے دوران کر رہے ہیں، اور کاروبار کے اندر بھی گڑبڑیں چل رہی ہیں، دو نمبری بھی چل رہی ہے، لین دین میں بھی، ناپ تول میں بھی کمی، یہ سب گڑبڑیں چل رہی ہیں، دھوکہ دہی بھی چل رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، تو کیا وزن ہوگا اس روزے کا؟ کوئی وزن ہوگا؟ کچھ وزن نہیں ہوگا، ساری محنت رائے گا ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جس نے روزہ رکھ کر بھی باطل کام نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں، بس بھوکا پیاسا رہے، وہ فاقہ رہا ہے تمہارا، بس یہ اور کچھ بھی نہیں. بہرحال یہ کہ یہ اعمال نکل رہے ہیں، ترازو میں رکھ رہے ہیں، پچھتاوے ہیں پچھتاوے. اچھا، اب آج کا جو موضوع ہے، آج کا موضوع، یہ تو میں بات تھوڑی پھیلا گیا. انسان دو طرح کے اعمال کرتا ہے. قرآن نے ان اعمال کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن یہ بتائیں گے کہ تم نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. اور اس آیت کا یہ ٹکڑا بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا کہ وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر شخص دیکھے کہ آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. اب دیکھیے، کوئی بھی انسان فارغ تو نہیں ہے، ہم میں سے کون شخص ہے فارغ ہے؟ کوئی ہوگا، کوئی نکھٹو ٹائپ ہوگی، ایک آدھ سو میں سے اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے مزے کی زندگی، وہ اپنی جگہ اس کی، لیکن کوئی بھی آدمی فارغ ہے؟ کوئی فارغ نہیں ہے. ہر آدمی اور عمر کے جس حصے میں بھی ہے، کچھ نہ کچھ مصروفیت میں لگا ہوا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی جمیلوں سے نجات دے دی اور وہ خوش نصیب ہے اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں لگا ہے، تو کیا ہی بات ہے. لیکن خدا نہ خاصہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ کچھ تو کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے، اور یہ جو کچھ نہ کچھ محنت ایفرٹ ہے، یہ کہاں جا رہی ہے؟ یہی دنیا کے اندر، دنیا کے اندر ساری محنت کا حاصل کیا ہے؟ دنیا. سورہ کہف کی وہ جو آخری حصے کی آیت ہے، وہ ہلا دینے والی آیت ہے. کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنی ایفرٹس کے لحاظ سے، محنتوں کے لحاظ سے، کون ہے جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی، دنیا میں لگ گئی، اور یہ سمجھتا رہا کہ ہم بڑا اچھا ہوں، میں بڑا زبردست کام کر رہا ہوں. اب حساب کتاب کے لیے بندہ کھڑا ہے، ہاں بھائی 24 گھنٹے میں سے کتنا آرام کیا؟ یا اللہ، میں نے تو مشکل سے کوئی 6-5 گھنٹے بھی آرام مشکل سے نہیں کیا، 24 گھنٹے میں سے میں تو 18 گھنٹے 19 گھنٹے کام میں لگا رہا، کام میں لگا رہا، محنت میں لگا رہا، بھاگ دوڑ میں لگا رہا. میں تو بیٹھا ہی نہیں، پیدا ہوتا ہی ابا اما نے اسکول میں ڈال دیا تھا، صبح سے شام تک وہ اسکول کی ٹینشن، پڑھائی، ہوم ورک، اس کے بعد وہ اسکول سے ہوتے ہوتے پھر وہ کالج، یونیورسٹی، اور ایسی کوئی آسان کام ہے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، بڑا آدمی بننا ہے؟ وہ آسان کام تو نہیں ہے، پیسہ کمانے کی مشین بن رہا، اس ٹریننگ سے گزرنا، جس ٹریننگ کا حاصل یہ کہ زیادہ پیسہ کمانے کے قابل کون بن جائے، اتنی مشکل زبان انگریزی اس کو سیکھنا، اور اس کے لیے اتنی محنت، سارا میتھمیٹکس سیکھنا کوئی آسان کام ہے؟ کیمسٹری، فزکس، اکنامکس، اکاؤنٹنگ، فائنینسنگ، نہ جانے کیا کچھ لگا رہا دن رات لگا رہا، اپنا آرام بھی قربان کیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. اس کے بعد پھر جناب یہ پروفیشنل ٹریننگ تھی، یہ ڈگری تھی، پھر اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ تھا، اس کے بعد وہ تھا، پھر یہ نوکری کوئی آسان تھی؟ صبح سے شام تک اس نوکری کے چکر میں، یہ کاروبار کوئی آسان تھا؟ صبح سے شام تک بھاگ دوڑ، نہ چھٹی، نہ عید، نہ کچھ، عید والے دن بھی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، رمضان میں بھی جو ہے وہ صبح سے شام تک آ گیا، اللہ کام ہی کام کیا، آرام تو کیا ہی نہیں. اچھا، ابھی ساری تیری جو محنت ہے، یہ سارے تیرے کام ہیں، تیری توانائیاں لگی ہیں، اب اس کو نکال کے ذرا سارٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے کتنی توانائی لگی دنیا کے لیے اور کتنی لگی آخرت کے لیے. وہ ساری توانائیاں جو دنیا بنانے میں، دنیا کے لیے لگی تھی، وہ سب کہاں گئی؟ دنیا میں. پوری زندگی کا حاصل کیا؟ یا اللہ 400 گز کا بنگلہ بنا کے چھوڑ کے آیا اپنے بچوں کے لیے، وہ تو تم نے منا لیا، ٹھیک ہے، وہ تو رہ گیا دنیا میں. اب اگلی بات، بڑے ماڈل کی گاڑی، بڑی زبردست لگژری گاڑی میں نے خریدی، بڑا میں نے اس کے لیے مینج کیا، یہ کیا، وہ کیا، بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی وہیں رہ گئی، وہ تو دنیا میں رہ گئی. بھائی جی، ترقی کرتے کرتے میں اتنے گریڈ پہ پہنچا، یہ اختیار، یہ اقتدار مجھے ملا، ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی وہیں چھوڑ کے آ گیا، وہ بھی وہیں چھوڑ کے آ گیا. وہ اتنی میں نے محنت کی، اتنے مہنگے مہنگے کپڑے میری الماری میں لٹکے ہوئے تھے، وہ مہنگے ترین جوتے میرے اس میں رکھے تھے گھر کے اندر، بہترین قالین میں نے گھر میں خریدا تھا، بہترین میں نے گھر کے اندر نعمتیں جمع کی تھی، کچھ کسر میں نے چھوڑی نہیں، تو سب کے سب تو دنیا میں رہ گئی. وہ زمین خریدی، جائیداد خریدی، پلاٹ خریدے، یہ بنایا، وہ بنایا، یہ جوڑا، یہ توڑا، وہ سب کہاں ہے؟ دنیا میں رہ گیا نا بھائی. ہاں ایک پوائنٹ لے لو، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ کسب حلال، وہ بھی اگر حلال کیا ہے تو. کسی کا حق مارے بغیر کیا ہے تو اس میں ناجائز کی حرام کی آمیزش نہیں ہونے دی. تو یہ پوائنٹ ہے تمہارا, 10 کام تمہیں دیے تھے اس میں سے ایک تھا کہ قصب معاش قصب حلال کرنا ہے تمہیں, وہ پوائنٹ لے لو, یہ لو 100 میں سے 100, اگلے 9 کا پوائنٹ کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت, فرائض واجبات, تقوی کے معیارات, یہ دین کی دعوت کا کام, یہ میری کتاب کا پڑھنا سمجھنا, اس پر غور و فکر کرنا, دوسروں کے لیے دین کا چراغ بننا, یہ مشعل بننا, دوسروں کو ہدایت کی روشنی پہنچانا, خود بھی عمل کرنا, اپنے بچوں کی تربیت, بچوں کو اللہ سے معرفت, اللہ کا تعارف دینا, اپنے رشتہ داروں میں دین کا دعوت کا کام کرنا, یہ اقامت دین کی منزل, دین کے قیام, دین کے نفاذ کی محنت تمہارے اوپر لگائی تھی میں نے, یہ دعوت تبلیغ کے تمہارے اوپر ذمہ داری تم کو میں مسلمان بنا کر پیدا کیا تھا. بھائی کیا ہوا, کیا کیا, کتنا وقت لگایا؟ واٹ از یور کنٹریبیوشن ٹوورڈز مائی دین, سمپل سا کوشچن ہے, میرے دین کے لیے تمہاری کنٹریبیوشن کیا ہے, کیا سیکھا, کیا سکھایا, کیا پڑھا, کیا پڑھایا؟ یہ وہ عمل ہے جس کو آخرت میں آ کر جمع ہونا تھا نا. یہ ہے فرق جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. اب دنیا کی مثال ہماری سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جاتی ہے, سادہ سی مثال ہے, ہم آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں, ایون میں اپنی بات کروں, ہمارے رشتہ داروں کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں. ایک صاحب کا تذکرہ ہوا کہ مثال کے طور پہ کہ بھائی وہ گئے تھے باہر کمانے, 40 سال انہوں نے باہر عرب کنٹریز کے اندر بڑی محنت کے ساتھ اپنا کام کیا, جو بھی کیا, جب تک وہاں رہے خوب کمایا, خوب کمایا, بڑے اچھے حالات رہے, بڑے زبردست بہترین لگژریس لائف رہی, لیکن کیا کیا, کماتے رہے کھاتے رہے, کماتے رہے کھاتے رہے, بھولے بیٹھے تھے کہ مجھے ریٹائر بھی ہونا ہے. اب ہوا کیا, ہو گئے ختم ریٹائر. اب جب ریٹائر ہوئے تو اب کیا کرنا ہے بھائی, یہ عربی تو نہیں رکھتے اپنے پاس, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب تک آپ ان کے کام کے ہیں وہ آپ کو استعمال کریں گے, جہاں انہوں نے دیکھا بس بندہ کا کام پورا ہو گیا, چلو بھائی جاؤ واپس اپنے وطن اپنے گھر جاؤ, چلو نکل جاؤ ادھر سے. اب جب وہاں سے یہاں آئے خالی ہاتھ, خالی ہاتھ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ تو خیال ہی نہیں تھا, گمان ہی نہیں تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا, وہ تو کھا رہے تھے کما رہے تھے, بس بہترین زندگی جی رہے تھے. اب پچھتا رہے ہیں, اب سر پیٹ رہے ہیں, یہ کیا کیا میں نے. اب یہ دنیا کی مثال ہے, دنیا کے اندر نا, کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا, اس کے مقابلے میں ایک اور مثال موجود ہے. اللہ نے توفیق بھی پہنچے, اب جو کمایا ان کو پتا ہے کہ بھائی مجھے ایک دن واپس جانا ہے, لہذا کیا کیا بھائی, اس میں سے یہ بھجواتے رہو جی, پاکستان بھجواتے رہو, اور جو یہاں ہیں ان کو سمجھاتے رہے, جمع کرتے رہے, بھائی کوئی پلاٹ خرید لو, مکان بنا لو, چلو بھائی یہاں پر مشکل سے گزارا ہو رہا ہے, وہاں مشکل سے گزارا کر رہے ہیں, ایک کمرے میں 7 افراد رہ رہے ہیں مل جل کر بانٹ کر, ایک وقت کھا رہے ہیں ایک وقت نہیں کھا رہے ہیں, یہ عالم ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنی مستقبل کی پرواہ ہے نا, لہذا خوب بچا بچا کے بچا بچا کے ادھر بھیج رہے ہیں. پھر کیا ہوا جی, وہ جو بھی وہاں 25-30 سال محنت کی, اس کا حاصل یہ ہوا کہ پاکستان میں جب وہاں سے ریٹائر ہو کر یہاں آئے تو ایک چھوٹا موٹا کاروبار سیٹ ہوا ہوا ہے, اپنا گھر بنا ہوا ہے, اب آ کر سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, اور یہ ہے کہ بھائی اپنے کاروبار ہے اس کے اندر بیٹھ کر اپنا جو بھی عزت کے ساتھ مل رہا ہے وہ کھا رہے ہیں. اب جب کمپیرزن ہوتا ہے تو کیا بات ہوتی ہے بھائی, دیکھو کتنا عقل مند آدمی, کتنا سمجھدار آدمی, اور جب کمپیرزن ہوتا ہے اس آدمی سے کہ جس نے ضائع کی اپنے وہ ماہو سال ماہ, تو کہتے کیسا بیوقوف آدمی ہے, نالائک آدمی ہے. تو دنیا کے اندر یہ مثال کیسی سمجھ میں آ جاتی ہے, کیسی سمجھ میں آ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے جو حدیث فرمائی کیا, القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے, سمجھدار وہ ہے, ذہین وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس اصل زندگی کے لیے, موت کے بعد والی زندگی کے لیے. وہ ہے اصل وطن, وہ ہے اصل گھر, وہاں جانا ہے مجھے آپ کو ہم سب کو, کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ یہاں کی ریٹائرمنٹ ایج کسی کو نہیں پتا, دنیا میں تو پھر بھی پتا ہوتی ہے بھائی آج ریٹائر ہونا ہے, 2 سال بعد 3 سال بعد 4 سال بعد, یہاں تو کوئی پتا ہی نہیں ہے, ایک دم ریٹائرمنٹ کا پروانہ ایسے آ جائے گا, چلو بھائی ریٹائرڈ آ جاؤ, آ جاؤ اپنے اصل گھر کی طرف. پہلے یہ مرحلہ ہے درمیان کا, یہ 6 فٹ کی قبر ہے, اس میں لیٹنا ہے, یہ برزخ ہے, یہاں معلق رہو, اور جو کیا ہے دنیا میں اس کی سزا سزا جو بھی ہے یہاں پر اس کو بھگتو. اب اس کے بعد جب کھڑے ہوں گے کل وہاں محشر والے دن, اور اس کے بعد پھر لے کر جایا جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا پیچھے چھوڑا اور کیا آگے بھیجا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے، اپنے اندر جھانکے، اپنے آپ کو ویلویٹ کرے، پورا دن آج ہم نے جو کچھ بھی کیا اس میں سے وہ اعمال کون سے ہیں جو دنیا ہی کے ہیں بس، اور وہ اعمال کون سے ہیں جس میں دنیا بھی میں نے لی اور اس میں الحمدللہ آخرت کا بھی میں نے نفع حاصل کیا، اور وہ اعمال کون سے ہیں گولڈن اعمال جو بحث آخرت کے لیے تھے، جن کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، گولڈن اعمال تو یہ ہیں وزن والے، کیونکہ درمیان میں وہ اعمال اپنی جگہ جو دنیا اور دین دونوں دیتے ہیں الحمدللہ، ہم اپنے معاش کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے جائز حلال محنت جو کرتے ہیں، یہ ہماری دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے الحمدللہ، ان کا بھی اپنا وزن اپنے بڑا بہترین ہے، بڑا زبردست ہے، اس کی بھی بشارت بڑی زبردست ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وزن کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے بڑا وزن والا عمل وہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا ایک بندے کو، ایک ایسا عمل کر رہا ہے جس کا اسے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور دین میں بھی، تو اس کا بھی کام چل رہا ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے، اور ایک وہ عمل ہے جس کا اس کو دنیا میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دنیا میں۔ میں اگر اپنے کام میں لگا ہوں، الحمدللہ دین اور دنیا دونوں بنا رہا ہوں، بے شک میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ بہت اللہ کی طرف سے فضل نعمت اور نیک کاموں میں سے اہم ترین کام، ذمہ داری اور جائز طریقے سے حلال طریقے سے مال کمانا اللہ نے دوست قرار دیا ایسے شخص کو، بہرحال اس میں اپنی دنیا اور دین دونوں ہیں نا، تو اس کا اپنا ایک وزن ہے، میں عرض کر رہا ہوں وہ عمل جس میں دنیا ہے ہی نہیں، اس عمل سے دنیا میں کچھ مل ہی نہیں رہا، کوئی فائدہ دنیا کا نہیں ہو رہا، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں نا، دنیا کا فائدہ اس عمل میں اتنا سا بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے صرف کس کے لیے ہے، آخرت کے لیے، یہ عمل کہلاتا ہے احسان، یہ ہے احسان، یہ نیکی سے اوپر کی شے ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ ان محسنین سے محبت کرتا ہے، بھائی دیکھیں نا آپ اس شخص کی ڈیڈیکیشن دیکھیں، اللہ کے ساتھ محبت دیکھیں کہ اس نے اپنی دنیا کو ترک کر کے ایسا عمل کر رہا ہے جس کا صرف فائدہ کہاں ہے، آخرت میں، دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، تو یہ تو ہوا نا پھر واقعتاً اس بات کا ثبوت کہ اس کے لیے آخرت کی کوئی اہمیت ہے، یہ ایک ایسا کاروباری آدمی ہے جو اصل اس شے کو سمجھے بیٹھا ہے کہ میرا اصل گھر اصل زندگی اس کا فائدہ میں کروں، اور یہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں دنیا میں کوئی اس کا ریٹرن مجھے نہیں چاہیے، کوئی اس کا مجھے فائدہ نہیں چاہیے، اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ وزن دار اعمال ہیں بھائی، یہ محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتا، یہ ہے وہ اعلیٰ ترین انسان محسن جس کو بار بار ہم کہہ رہے ہیں، جس کو احادیث میں کہا گیا، قرآن میں کہا گیا، قرآن اٹھائیے ہر تھوڑی دیر بعد صفحے پلٹیے تلاوت کرتے ہوئے، آپ کو محسنین، اللہ تعالیٰ ان محسنین کی قدر کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے عمل ضائع نہیں ہونے دے گا، ان کو اعلیٰ ترین جنتوں میں ٹھہرائے گا، کس طرح سے قرآن میں آپ دیکھیں ان محسنین کی قدر ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا کا کوئی فائدہ نہ، ایسے اعمال گولڈن اعمال بہترین عمل والے، اور یہ ہے کوالٹی بیسڈ اعمال، ان میں کوالٹی ہے جو اصل شے ہے، جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا، کوانٹیٹی نہیں کوالٹی، دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی چاہیے، تو آخرت میں بھی کوالٹی، نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، خلوص کتنا تھا، اس کے حساب سے وزن ہے ان اعمال کا۔ اب یہ جو تقوی کا معیار اس آیت میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے، رمضان کا مہینہ اب بالکل اختتام پر ہے، اور کل بھی الحمدللہ تاکرات سی اللہ کی توفیق سے جن لوگوں نے جتنی محنت کر لی، آج بھی جفت ہے لیکن بڑی قیمتی رات ہے بھائی، رمضان کی ہر رات قیمتی ہے اور آخری عشرے کی ہر رات قیمتی ہے، اس میں سے پھر وہ پانچ تاک راتیں ان کی کیا ہی بات، جن میں سے کوئی ایک رات ہے جس کو مل گئی وہ اس کی تقدیر بدل گئی، قدر والی رات، ہزار مہینوں سے افضل رات، فرشتوں کی معیت میں ایک شخص عبادت کرتا ہے، سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ اب جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اپنا جائزہ، یہ آخری ساعتیں رمضان کی ہیں، دو دن تین دن، اپنا جائزہ لیں بیٹھ کر سکون سے، اب تک کی زندگی کا حاصل، کوئی حرج نہیں ہے ایک لسٹ بنا کے دو کالم بنا کے لکھنا شروع کریں، کیا کیا، اچیومنٹ کیا ہے میری، میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں، ابھی اسی وقت موت آ جائے اگر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ موت کسی وقت بھی کسی کی بھی آ جائے گی. اب آج کل یہ واٹس ایپ اور اس پر ویڈیوز اور وہ سب چیزیں آتی ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں, تو لوگ بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. ابھی کوئی دو تین دن پہلے ایک صاحب کا کسی نے بھیجا, کہیں پہ معاملہ ہوا ہے کہ وہ امامت کروا رہے تھے کسی مسجد میں اور سجدے میں گئے ہیں, اس کے بعد مقتدی انتظار میں ہیں کہ بھی اللہ اکبر کی آواز آئے گی, تو آواز ہی نہیں آ رہی, کافی دیر ہو گئی. پھر وہ آگے بڑھ کے ایک صاحب نے جب ولایت والا کہ روح نکل گئی, سبحان اللہ, کیا اللہ نے ان کو, یعنی وہ موت کے جس کی ہم سب حسرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور صرف نماز نہیں, نماز کی امامت کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں ایسی موت. تو بھائی بات جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا اپنا جائزہ ہم لیں, موت کسی وقت بھی, اور یہ موت کی مثال بھی ہے اور خدا نہ خواستہ دوسری مثالیں بھی ہیں نا, کس کس عالم میں, کس کس کیفیت میں, کیا کیا حرکتیں کرتے ہوئے انسانوں کو موت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر, کسی وقت بھی آ جائے گی, ایسے فرشتہ کھڑا ہوگا, چلو بھائی آ جاؤ, یہ لمحہ ہے تمہارا. اور جب وہ موت کا لمحہ ہے, ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. اب اس انداز میں بندہ سوچے گا, اس وقت میری موت آ گئی, اسی وقت اسی لمحے, تو میں کہاں کھڑا ہوں. اپنا جائزہ لیں, اپنا جائزہ. اور وہ معیارات سامنے سامنے رکھتے چلے جائیں, فرائض پورے ہیں بھائی, نماز ساری پوری ہے, جواب اگر ہاں میں ہے تو الحمدللہ بھائی, اور اگر جواب نہ میں ہے تو میں کس گمان میں ہوں, میری نمازیں پوری نہیں ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اچھا ہونے والا ہے, یہ میں کس طرح سے نتیجہ نکال کے بیٹھ گیا. اسی طرح ایک ایک کر کے, حج فرض ہے, حج نہیں کیا, ارے اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ حج کرے بغیر مر گیا, وہ نصرانی یا یہودی بھی ہو کر مرتا تو فرق نہیں پڑتا, وہ ایک ہی بات ہے. اللہ اکبر. روزوں کی مثال لے لیجئے, زکات کی مثال لے لیجئے, اور ہمارے اوپر جو فرائض عائد ہو رہے ہیں ان سب کو دیکھتے جائیں ایک ایک کر کے, واجبات جو مجھ پر ہیں میں کیا کر رہا ہوں ان کے حوالے سے. پھر آ جائیے اس سے آگے, یہ عبادات سے ہیں, عبادات سے آگے پڑھ کے جو معاملات ہیں, اب دیکھیں اپنا جائزہ لیں, جو کام میں کر رہا ہوں, جو نوکری میں کر رہا ہوں, جائز ہے, دین کے مطابق ہے, میں جو کما کر اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال رہا ہوں کیا وہ واقعتاً حلال ہے, میں جو خود کھا رہا ہوں وہ حلال ہے. پھر ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھتا جائے, اپنے اخلاق کے حوالے سے ذرا جائزہ لے, باقی لوگوں سے پوچھے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے, پوچھو, میں بس یہ سمجھ کے اپنی زوم میں رہوں کہ میں بڑا خوش اخلاق ہوں بھائی. ارے بھائی پوچھو تو صحیح, پہلے تو اپنی بیوی سے جا کے پوچھو, پہلے اس کو اعتماد ملو کہ نا سچ سچ بتا, اور پھر پوچھو اس سے, وہ بتائے گی, اچھا طرح سے پول کھولے گی. اگر اس نے سچ بتا دیا, لگ پتا جانا ہے. اپنے بھائی سے, اپنے پڑوسی سے, اپنے کلیگ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھو, بھائی میرے اخلاق کے بارے میں مجھے بتاؤ, کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں, کیا جانتے ہو میرے بارے میں, جائزہ لو ذرا اپنا, لوگ کیا سمجھتے ہیں, اخلاق کیا ہیں اس شخص کے, بات کرنا کو پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کوئی ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ مصیبت محسوس کرتا ہے. دکاندار اپنے گاہکوں سے ذرا پوچھے کہ بھائی مجھے کیسا دکاندار پایا, گاہک اپنے دکاندار سے پوچھے کیسا گاہک مجھے پایا, میرے لین دین میں کہاں گڑبڑ ہے, میری گفت و شنید میں کہاں گڑبڑ ہے. اپنے اخلاق کا جائزہ لیں اور دیکھیں اپنے آپ کو, تولیں کہاں کھڑا ہوں میں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے, تو الٹی بات یہ ہوگی کہ جو اخلاق میں اچھا نہیں ہے وہ بدترین ہے. دیکھیں انسان بہترین ہوں کہ بدترین ہوں. سنتوں کا جائزہ لے, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کا دعوے دار ہوں, کہاں کھڑا ہوں. یہ سنتوں کی لسٹ پوری کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو میرے رسول ہیں, میرے لیے اسوہ کامل ہیں, جن کی شفاعت کا میں امیدوار بن کے جی رہا ہوں. کیا تعلق ہے میرا ان سے, کوئی مجھے دیکھ کر پہچان کر کیا کہے گا کہ یہ رسول کی امتی ہے کہ نہیں. اپنے حلیے سے, اپنے معاملات سے, اپنے کردار سے, کیا میں لگتا ہوں رسول اللہ کا امتی. دیکھیں اپنا جائزہ لے رہا نہیں, کل قیامت کے دن مجھے دیکھ کر خوش کہوں گے کہ اب ناراض ہو جائیں گے خدا نہ خاصا. دیکھیں ایک ایک شے کا جائزہ لیں. پھر یہ تو آ گئے وہ کم از کم کی معیارات, اب جو ذمہ داری ہم پر عائد ہو رہی ہے بھائی, دین کی دعوت کی, امر بالمعروف نہی عن المنکر, دین کی اقامت, دین کا نفاذ, قرآن پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں, کس کو شک ہے یہ قرآن رکھا ہوا ہے سامنے, بھائی دیکھیں پڑھیں, ذمہ داریاں میرے اور آپ کے اوپر عائد کی گئی اللہ کی طرف سے. پھر ظاہر سی بات ہے جب یہ ساری چیز انسان دیکھ رہا ہے, کر رہا ہے, تو اب اس کو اندازہ ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں, جائزہ اپنا لیں. آج کتنا جھوٹ بولا, کتنی غیبت کی, کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں سے لڑائی کی، کتنوں کو گالی بک دی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ اس طرح ایویلویٹ کرے ہر شخص والتنز اور نفس و ما قدمت لغت، کہاں کھڑے ہو؟ اللہ کے ذکر کے خزانے کتنے ہیں میرے پاس؟ قرآن کی تلاوت کتنی ہے میرے پاس؟ قرآن کتنی دفعہ تکمیل کر لی آج تک؟ 40 سال کی عمر ہو گئی، وابی سبحان اللہ، قرآن کتنی دفعہ تکمیل کی 40 سال کی عمر میں؟ اگر 400 دفعہ کی تو چلو سمجھ میں آتا ہے، سبحان اللہ، اگر 4 دفعہ بھی نہیں کی، کس زوم میں ہوں میں، کس گمان میں ہوں میں؟ اللہ پوچھے گا میرا کلام تیرے پاس، تیرے پاس پڑھنے تک کا وقت نہیں تھا اس کو؟ کہاں کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کی زبان کو سیکھنے کی محنت کرنی ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اس کے اعمال پر عمل کرنا اور کروانا ہے۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، گھر میں گرد جمی ہوئی ہے اس کے اوپر، یہ تک یاد نہیں ہے، رمضان میں بس ہو جاتی ہے کچھ، رمضان کے بعد جو رکھیں گے اس کو تو اگلے رمضان تک پتا بھی نہیں ہے کہ قرآن رکھا کہاں ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، کتنی دفعہ پڑھی بھائی؟ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، یہ وہ اعمال ہے جو خالص آخرت کے لیے ہے نا۔ کتنا کر رہا ہوں میں، کیا ہے میری اس وقت کیفیت؟ اپنا اپنا جائزہ لے، ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لو، ایویلویٹ کرو اپنے آپ کو، دیکھو کہاں کھڑے ہو، کیا بھیجا ہے تم نے آگے، تمہارے ہاتھ جو کما رہے ہیں، جو محنتیں ہو رہی ہیں، جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہیں، اس میں سے کتنی وہ ہیں جو دنیا میں رہ جانے والی ہیں، کتنی مرضی تو اپنے ساتھ لے کر وہاں جاؤ گے؟ دیکھو، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نقطہ یہ بیان کرنا ہے کہ جو حالات اس وقت عالمی سطح پر ہو رہے ہیں، اصل حقیقت تو اللہ واقف ہے، کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ بہرحال اندازے لگائے جا رہے ہیں، لوگ اپنے تاثرات بھی دے رہے ہیں، بہت کچھ آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی بہت کچھ آتا رہا، جاتا بھی رہا۔ بولنے والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2023 دنیا کا آخری سال ہے، اور بڑے گارنٹی کے ساتھ آ گئے تھے بڑے بڑے دانشور۔ بہرحال ہم 2024 میں ہیں اس وقت، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ بہت جلدی قیامت ہمارے قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن نازل ہوا ہے 1450 سال پہلے، اور اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ قیامت ساتھ آ لگی ہے، بالکل ساتھ۔ تو ہم تو پھر بہت قریب ہیں اس کے، اس کا مطلب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت ایسے ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں، دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ تو یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، اور جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تیسری عالمی جنگ نظر آ رہی ہے شروع ہوتی ہوئی۔ پہلی عالمی جنگ یہودیوں کی سازش تھی، دوسری عالمی جنگ یہودیوں کی سازش تھی۔ کسی کو اگر اس بارے میں ڈاؤٹ ہے تو اس کی سادگی اور بولپن پر اعتراض ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ان کے اپنے جو دانشور ہیں ان کی کتابیں، ہماری تو بات چھوڑ دیں، ہم تو کسی کھیتی میں ہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری چیزیں کھنگال کر دنیا کے سامنے رکھی۔ اور اب انہیں یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ تیسری عالمی جنگ تیار ہے، کیونکہ ہر عالمی جنگ کے بعد فائدہ کس کا ہوا ہے؟ یہودیوں کا ہوا ہے، آپس میں لڑوا کر یہ بیٹھ کر پیچھے، بڑے سازشی دماغ لوگ ہیں یہ۔ تو اب یہ تیسری جنگ اگر چھڑتی ہے تو اس کے بعد جو منظر نامہ ہوگا، وہاں بم گر رہے ہیں، وہاں بھوک کا عالم ہے، لیکن ذرا غور فرمائیے گا، فلسطین کے مسلمان تو کویا 75 سال سے تیاری کر رہے ہیں اسی لمحات کی، وہ تو تیار ہیں، وہ آج استقامت کا پہاڑ اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے تو یہ ساری چیزیں اپنے بچپن سے دیکھی۔ آج جو وہ نسل وہاں جوان ہے، بلکہ بوڑھی ہونے کے قریب ہے، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ کر، ان سے بہت کچھ سیکھ کر اپنے آپ کو زندگی میں رکھا ہوا ہے نا۔ تو لہٰذا وہ تو اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور وہ اس کے لیے تیار تھے، اور وہ استقامت بھی دکھا رہے ہیں۔ ہمیں وہ منظر دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، ہم تو صحابہ کے قصے پڑھ کے ہمارے دل میں ڈاؤٹس آ جاتے تھے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی بولے کہ نماز پڑھو، میرا تیر نکال دو، میں تلاوت کر رہا ہوں تو میری ٹانگ کاٹ دو، صحابہ کے قصے ہیں نا۔ ارے آج اس دور میں یہ اللہ کے بندوں نے کیا ویڈیوز نہیں دیکھ لی ہم نے؟ بچے کا آپریشن ہو رہا ہے ٹانگ کا، ٹانگے لگا رہا ہے ڈاکٹر، اینستھیزیا ہے نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں تلاوت کر رہا ہوں، ویڈیو بنی ہوئی ہے باقاعدہ، اور یہ ہے کہ وہاں وہ تلاوت کر رہا ہے، اور اس کے وہ چلا رہے ہیں، وہ ٹانکا چل رہا ہے، اس کا لگ رہا ہے ٹانگ میں، اور ابھی آئی ہے کہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے پتھر باندھے ہوئے انہوں نے، غزوہ عذاب کی بھی یاد تازہ کر دی، کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے بھائی، وہ حجت ہمارے اوپر تمام ہو رہی ہے. وہ جو جنت کے معیارات بنا رہے ہیں ان معیارات کی روح سے اپنے آپ کو دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا ہوگا کیا، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا. بہرحال یہ ہے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ وقت ہم پر آ گیا تو کیا ہوگا، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. ہم تو ایک وقت کا کھانا ہمیں نہ ملے تو بل بلانے لگتے ہیں، ہماری تو ایک گھنٹے کی لائٹ چلی جائے تو ہمارے تو آنسو نکل آتے ہیں. ہم تیار ہیں ان حالات کا سامنا، اور کوئی بھی حالات کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، کیا آگے دنیا یہ تماشا ہمیں دکھائے گی اللہ جانتا ہے. اور سب سے بدترین جو فتنہ ہے جس کو ہر نبی نے اپنی امت کو بیان کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا دجال اور دجالیت کے موضوع پر جو بیانات ہیں اچھے مستند علماء کرام کے، ان کو سنیں ذرا، اور جو کتابیں ہیں جو پڑھنے کا شغف رکھتے ہیں پڑھیں ذرا، تو ایک تو احساس یہ ہوگا کہ وہ ساری علامات دجالیت کی ہمارے سامنے موجود ہیں. جو آگ ہے وہ اصل میں پانی، اور جو پانی ہے وہ اصل میں آگ، نظر آ رہا ہے، اب نظر آ رہا ہے، اب بڑی کلیئر نظر آ رہا ہے. وہ سارے خواص جو دجال کے احادیث میں بتائے گئے، وہ جو عبور اس کا ہے، جو ٹیکنالوجیز آج ہم دیکھ رہے ہیں، مشرق میں بیٹھے تو مغرب میں سنیں تو ایک پہر کے اندر یہ فاصلے طے کر جائے، تو یہ سب اس طرح سے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. وہ کنٹرول کرتے چلے جا رہے ہیں، بارش وہ برسا رہے آرٹیفیشلی، کھیتیاں یہ اگا رہے، کیا کچھ نہیں کر لیا، تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے. تھوڑے دنوں بعد وہ جو دجال اکبر ہے وہ بس اس نکلنا ہی چاہتا ہے. اللہ جانتا ہے یہ کب ہوگا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. کوئی کہہ رہا ہے جی اس دن ہوگا اس دن ہوگا، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ مستقبل کے حال بتانے والے جو ہے نا، بعض دفعہ ہمارے اچھے دانشور اہل علم حضرات بھی جذبات میں یہ بات اس طرح کر جاتے ہیں، یہ صحیح. اللہ فرماتا ہے کل کیا ہوگا تمہیں نہیں معلوم، تو اس طرح تعین کے ساتھ کہ اس تاریخ کو یہ ہوگا، پھر اس تاریخ کو وہ نکلے گا، اور اس تاریخ کو یہ ہوگا. عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امکانی طور پر تو رکھا جا سکتا ہے کہ بھائی حالات یہ اشارہ کر رہے ہیں، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلد ہے یہ جو ہونے والا ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تقریریں آپ کو اس حوالے سے ملیں گی، انہوں نے یہ کبھی اس طرح نہیں کرا کہ فلاں تاریخ کو یہ ہوگا، فلاں سال میں یہ ہو جائے گا. انہوں نے یہی کہا جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے معلوم ہی ہو رہا ہے کہ بہت جلد ہے، بہت جلد ہے یہ معاملہ ہونے والا. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہنا، ہاں بھائی بہت جلد نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا. اب اس بہت جلد میں ایک سال لگے کہ دس سال لگے، یہ تو اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. میں اور آپ تیاری کر لیں بھائی، میں اور آپ اچھی طرح تیار ہو جائیں. یہ دجال اس کا ظہور بہت قریب، دجالیت تو پوری طرح ہمارے سروں پر ناچ رہی ہے، دجال بھی آنے والا ہے. اور یہ دھوکہ اور فریب کی یہ دنیا ہے کہ جس میں جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ ہے. ہم جس کو اپنا فائدہ سمجھ رہے ہیں وہ نقصان ہے، جس کو ہم نقصان سمجھ رہے ہیں وہ فائدہ ہے. جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ مارا گیا، یہ ہار گیا، یہ نقصان میں رہ گیا، وہی اصل میں وہ جیتنے والا ہے. جس کو ہم سمجھ رہے ہیں دیکھ دیکھ کر حسرتیں کر رہے ہیں، کیا ہی بات ہے اس کی، کیا اسٹیٹس ہے اس کا، کیا شان ہے اس کی، وہ شخص ہے جو کل زنجیروں میں بندھا ہوا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. سب الٹا ہے، سب الٹا ہے. جو جا رہا ہے اصل میں وہ آ رہا ہے، جو آ رہا ہے اصل میں وہ جا رہا ہے. بات کو سمجھیں، یہ دجال اس کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے. دجل کہتے ہی فریب کو ہیں. سونے کا پانی چڑھا دیا کسی دھات کے اوپر، نظر وہ آ رہا ہے سونا، لیکن وہ کیا ہے، سونا نہیں ہے. اسی کو کہتے تھے عرب دجل، اسی سے یہ لفظ دجالیت نکلا ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. لہذا آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. بہت جلد یہ دنیا کا منظر بدلنے والا ہے. جو انتظار میں بیٹھے ہوئے اپنی پروموشنز کے، جو انتظار میں بیٹھے ہوئے اپنے کاروبار کے بڑھنے کے، جو انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ یہ رزلٹ، یہ ڈگری، یہ ملے گا، اور یہ اور وہ، تیار رہیں. کچھ نہیں پتا اگلے ایک دن میں، اگلے دو دن میں، اگلے دس دن میں، اگلے ایک سال میں، اللہ جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ حالات ورسٹ ہونے والے ہیں، بدترین ہونے والے ہیں، نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی خدا نخواستہ تھر تھری یا تھرل والی بات نہیں ہے کہ جی آپ پینک پھیلا رہے ہیں، کر رہے ہیں. نظر آ رہا ہے بھائی. ہوش مندی سے آدمی کام لے، تیاری کرے، اپنے اللہ کے ساتھ جڑے، اللہ کی پناہ میں آ جائے. جو اللہ کے سائے میں، اللہ کی پناہ میں، اسی کی بچت ہے بس. کوئی اپنے زوم میں ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اپنے زوم میں اس دجالیت سے، دجال سے جو ٹکرائے گا مارا جائے گا. تو اللہ کی پناہ میں آ جانے کی ضرورت ہے. روحانیت کا لیول بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ اس میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اگر بچنا ہے اس دور دجل سے، اس دجالیت سے. لہذا تیاری جو ہے اچھی طرح کر لی جائے، ہر لحاظ سے کر لی جائے، اللہ سے دعائیں کی جائیں، مانگی جائیں. آخری بات اب جو نقطہ عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آزمائش جو اس زندگی کا اصل مقصد ہے، اور جو آزمائش جتنی مشکل ہے اس میں اجر اتنا ہی زیادہ ہے۔ میرے سامنے جب، مجھے یاد ہے پہلی دفعہ یہ ہمارے اساتذہ نے حدیث سنائی کہ پورے رمضان کی رات جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، عید کی رات لیلۃ الجائزہ یہ آخری رات، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بخشش اس رات میں فرما دیتے ہیں۔ تو مجھے، میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ ہوا کہ بھائی پھر رمضان کی فضیلت کا کیا معاملہ ہوا، اتنی فضیلت رمضان کی اور رمضان کے بعد والی رات میں اس سے بھی زیادہ مغفرت کا اعلان۔ پھر اللہ نے جب یہ بات سمجھائی، ہمارے اساتذہ نے ان کے ذریعے یہ بات سمجھ میں آئی الحمدللہ، تو پھر وہ قانون جو ہے نا اللہ کا، کون سا؟ جیسی آزمائش ویسا اجر۔ ہوتا کیا ہے بھائی، ہوتا یہ ہے کہ بندہ رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے، موبائل نکالا، نہیں نہیں یار رمضان ہے، روزہ ہے، ادھر کر دو۔ ٹی وی کی طرف دھیان گیا، نہیں نہیں یار رمضان چل رہا ہے، استغفر اللہ، روزہ۔ اب جب پریشر یہ ہے کہ رمضان ہے، روزہ ہے، بچو بچو بچو، جیسے ہی سائرن بجا، اعلان ہوا جی عید کا چاند نظر آ گیا، لو جناب علی یہ تقویٰ کا لباس، یہ نکالا، یہ نکلے باہر، اس سے اٹھا کے اس کو الماری میں اگلے سال رمضان میں نکالیں گے۔ کھولو ٹی وی، نکالو موبائل، وہ فلاں ڈرامے کی ایپیسوڈ ایک مہینے سے نہیں دیکھی، چلو بھائی فٹافٹ پہلی فرصت میں چلو بھائی نکلو بازار میں، چلو بھائی تفریح کا موسم آ گیا، کھیل کود کا سیزن آ گیا، گناہوں کا موسم آ گیا، اب مزے کرو، مستی کرو۔ اور وہ شیطان جو قید تھا، آتے ہی پھر کہتا ہے کہ اس سے کسر پوری کروانی ہے میں نے۔ اللہ اکبر، یہ رات جو عید کی رات ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام والی رات، اس میں عبادت کون کرے گا؟ جو واقعی اللہ کا بندہ ہوگا، جو واقعی اللہ کا بندہ ہوگا۔ اس کی عبادت آسان عبادت نہیں ہے بھائی، اس کی عبادت آسان عبادت نہیں ہے۔ یہ تو ایک جیسے کیفیت ہے کہ بندہ قید سے نکلا ہے اور خوشی کے مارے ترانے گاتا ہوا، چھل کود کرتا ہوا، با بھائی چلو، اور ایسے میں بندہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ جائے، تسبیح لے کر بیٹھ جائے، قرآن لے کر بیٹھ جائے، یہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اچھے اچھے دیندار لوگ یہاں پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا، جس نے عید کی رات کو زندہ کیا، اس میں دونوں عیدیں شامل ہیں، عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، جس نے عید کی رات، جو ایک رات پہلے والی رات ہے، اس کو زندہ رکھا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جب سارے دل پردہ ہو چکے ہوں گے۔ اس رات کی عبادت، اس رات میں جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے، ظاہر ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق، کم از کم کا کہ بھائی اتنی دفعہ اللہ کا یہ ذکر، کم از کم ایک پارے کی تلاوت، کم از کم یہ جو بھی انسان کو توفیق ہو سکے، قیام اللیل کے حوالے سے بھائی 12 رکعت نفل، مثال دے رہا ہوں، کوئی فکس نہیں کر رہے ہم اس کو، ہر شخص 2 نفل پڑھ سکتا ہے نا، چلو بھائی اتنی کوئی اس کی مصروفیت ہے، ایسا کوئی اس کا معاملہ ہے، کوئی ایسی بھاگ دو، اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اس رات کو اگر ہم نظر کر دیں گے اس شے کے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بدترین جگہ اس زمین پر کیا ہے؟ بازار ہے، بازار۔ ایک مومن کا تو عام معاملہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ بازار بس ایسے جائے جیسے کوئی قیامت مصیبت سر پر آ گئی ہے، جائے خریدے اور نکلے۔ اب ظاہر ہے دکانداروں کی یا ان تاجروں کی بات نہیں ہو رہی، ان کا تو کاروبار ہے، وہ تو وہاں موجود ہیں، بات اس انداز میں ہو رہی ہے کہ وہ آدمی جو بازار میں جاتا ہے اور پھر کئی خرافات ہیں وہاں پر، بہکنے کے، پھسلنے کے، گناہوں کے کئی اس کے اندر جو ہے وہ امکانات، پھر اسراف و تبذیر کے سارے معاملات ہیں، پھر وہاں دیکھتے کہ بندہ کڑ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں خرید سکتا، وہ نہیں خرید سکتا، اندر ہی اندر فرسٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اب پتا چلا جی یہ لیلۃ الجائزہ انعام والی رات، اللہ تعالیٰ بس بخشش فرمانے کے اس میں ہیں، ارادے میں ہیں، اور بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ بازاروں کی، اللہ اکبر، کیسی بیوقوفی ہو جائے گی، کیسی بدبختی ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اس رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا بھائی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ عبادت کا رہے، اور جتنی چھوٹی عبادت ہو سکے ہر بندے سے کرنے کے بعد، کم از کم کا کوئی گناہوں سے تو بچے۔ چلو بھائی نہیں ہے ہمت، ایسے ٹوٹے پڑ رہے، نہیں نفل پڑے جا رہے، نہیں تلاوت ہو رہی، نہیں ذکر ہو رہا، تو بھائی اللہ کا نام لے کے مسنون دعائیں پڑھ کے سو جائے آدمی، کم از کم گناہوں میں تو نہ گزارے، فلمیں دیکھ کر اور گانے سن کر اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں کر کے. اللہ اکبر, ایسی پیاری رات, مغفرت والی رات, اور اس کے اندر بندہ گناہوں میں لگ جائے تو کس سے بڑی کوئی بدبختی ہے. تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس رات کا معیار بڑا اہم ہے آگے کی زندگی کے لیے. جس نے اس رات میں عبادت کی نا, اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اپنی اس عبادتوں کو آگے جاری رکھنا. پھر واقعتاً اس کا دل تھم جاتا ہے اور وہ پھر فرائض و واجبات میں اور نوافل میں اللہ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں. تو بھائی اس رات میں انشاءاللہ جو بھی ہو سکے گا عبادت کا اہتمام, انشاءاللہ اپنی اپنی توفیق جو بھی اللہ کی طرف سے مل جائے اس میں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے, اور اس کا تمام, اس کا تسلسل ہماری زندگیوں میں نظر آئے, وہ تقویٰ, اس کے معیارات, اس کے جو کچھ بھی اظہار ہے, تاکہ ہم کل قیامت میں اپنے اللہ کے سامنے وہ اعمال رکھ سکیں جو ہم نے کل اس دن کی تیاری کے حوالے سے کیے تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.